الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم
عزيزان محترم گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت ہے، بندوں کو جتنی اپنے مالک و خالق سے محبت نہیں اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اور حدیث مبارک آپ نے سماعت فرمائی تھی کہ الا طال شوق الابرار الى لقائي وانا الى لقائهم لاشد شوقا، کہ جان لو کہ نیک لوگوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بڑھ گیا ہے اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی آپ حضرات نے سماعت فرمائی کہ رب ذوالجلال ودود ہیں، حد سے زیادہ ٹوٹ کر اپنی مخلوق سے محبت فرماتے ہیں، غفور بھی ہیں، بندوں کے گناہوں سے خطاؤں سے عفو و درگزر فرماتے ہیں۔ ایسی پیاری ذات، ایسی رحیم اور کریم ہستی، اس کو راضی رکھ کر چلنا بندوں کے لیے ضروری ہے۔ بندے جب اس کو ناراض کرتے ہیں تو پھر اس کا غیظ و غضب بھی بڑا خطرناک ہے، دنیا میں بھی انسان پھر اللہ کے عذاب کا حقدار بن جاتا ہے اور آخرت کا وبال تو ہے ہی خطرناک۔ نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم، فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا، حد سے زیادہ مہربان ہوں، لیکن جب میرا عذاب کسی پر آتا ہے تو وہ بھی بڑا دردناک ہوتا ہے۔ مطیع اور فرما بردار کے لیے اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کسی جماعت سے ناراض ہوتے ہیں تو تین طرح کی ناراضگی کی علامات ان پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اذا غضب اللہ علی امۃ لا يعذبهم خصفا ولا مسخا، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی امت سے ناراض ہوتے ہیں تو پچھلی امتوں کی طرح ان کو زمین میں دھسانے کا یا شکلیں مسخ کر دینے کا عذاب نہیں دیں گے۔ پچھلی امتوں کو تو اللہ پاک نے بندر بھی بنایا، خنزیر بھی بنایا، زمینوں میں بھی دھسایا، طرح طرح کے خطرناک عذابوں کا ان کو سامنا کرایا۔ فرمایا کہ اس آخری امت سے جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ تو زمین میں دھسائیں گے نہ اس کے چہرے کو مسخ فرمائیں گے، البتہ اس کی ناراضگی کے مختلف انداز سامنے آئیں گے، جن میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو مظہر ہے وہ یہ ہے کہ قلت امطارها، بارشیں اللہ تعالیٰ روک لیں گے، خشک سالی آ جائے گی، قحط سالی کا خطرہ ہوگا، اشیاء خرد و نوش کی قلت پڑ جائے گی اور لوگ بھوک اور پیاس سے مریں گے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کی بقا کا اللہ پاک نے بنیادی عنصر پانی کو بنایا ہے، ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندگی بخشی ہے، انسان ہو، چرند پرند درند ہو، حیوانات ہوں، ہر چیز کی زندگی اور بقا اس کا دار و مدار پانی پر ہے۔ تو پہلی ناراضگی کی علامت اللہ پاک کی طرف سے جو ظاہر ہوتی ہے کہ قلت امطارها، جس امت سے، جس قوم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں اس پر بارشیں برسنا بند ہو جاتی ہیں، نہ ہونے کے برابر بارشیں ہوتی ہیں، کھیتی باڑی فصلیں اجڑ جاتی ہیں اور اشیاء خرد و نوش کی قلت شروع ہو جاتی ہے اور قحط کی شکل سامنے آتی ہے۔ نمبر دو علامت فرمائی کہ غلت اسعارها، ان کے جو مال و متع ہیں، ساز و سامان ہیں، چیزیں ہیں، ان کی قیمتیں انتہا سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ مہنگائی کا سیلاب آتا ہے۔ غلت اسعارها، ان کے جو ضروریات زندگی ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، ان کی قیمتیں ان کے بس سے باہر ہو جاتی ہیں۔ آج جو شکل ہمارے سامنے آ رہی ہے، روز بروز جو مہنگائی کا طوفان اور سیلاب رواں، جو دنوں کے اعتبار سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب ہی کی ایک شکل ہے کہ غلت اسعارها، مہنگائی کا طوفان ان کی حدود کو پار کر جائے گا۔ اور نمبر تین پر فرمایا کہ جس قوم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں تو ناراضگی کے آثار اس انداز سے ظاہر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس امت کو اس قوم کو جھنجھوڑتے ہیں, علامات دیتے ہیں کہ سنبھلنے والا سنبھل جائے, سدھرنے والا سدھر جائے. آج بھی جو حالات چل رہے ہیں ان میں رجوع اللہ کے بجائے, اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کے بجائے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے دوسری تیسری ساری تدابیر اختیار کرنے میں قوم لگی ہوئی ہے, لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ جو اصل ذات جس کے ہاتھ میں رزق کا گھٹانا اور رزق کا بڑھانا ہے اس کو انسان بالکل ایسے فراموش کیے ہوئے کہ اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. باپ کی ناراضگی, ماں کی ناراضگی, اولاد کی ناراضگی, دوست کی ناراضگی, اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں تو پرواہ کیے بغیر دوسری تیسری تدابیر میں انسان لگا ہوتا ہے. تو تیسری نشانی ظاہر فرمائی جو بالکل آج بھی اس دور میں ثابت آتی ہے کہ وَيُوَلِّي عَلَيْهَا أَشْرَارُهَا, ان پر جو سربراہان ہوں گے, حکمران ہوں گے, جو برسر اقتدار طبقہ ہوگا وہ قوم کا بدترین طبقہ ہوگا. ہم سیاسی اعتبار سے کوئی تقابل نہیں کر سکتے کون اچھا کون برا, لیکن عام عمومی حالات جو امت مسلمہ پر چل رہے ہیں ایسے ہی چل رہے ہیں کہ جس کے اندر حکمران طبقہ اس کو رعایا کی کوئی وہ خاص فکر دامنگیر دکھائی نہیں دیتی. ہر ایک آتا ہے, اپنی تجوریاں بھرتا ہے, اپنے خزانے بھرتا ہے اور ملک کو لوٹتا ہے, قومی خزانوں کو لوٹتا ہے, قوم کو داؤ پہ لگاتا ہے. تین علامات ہیں جو بالکل بین دلیل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہو جائیں تو ان کو خصف اور مسخ دھسانے کا, شکل مس کرنے کا عذاب نہیں دیتے, بلکہ ان پر جو عذاب آئے گا قلت امطاروہا, بارشیں کم ہو جائیں گی, زمینوں کے اندر کنویں کا پانی نیچے چلا جاتا ہے, بورنگیں خشک ہو رہی ہیں, قلت پانی ہے اور ذخائر کم ہو جاتے ہیں. جو جتنے بھی پانی کے ذخائر ہیں, قلت آب, یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عذاب کی شکل ہے. نمبر دو, غلت اسعارہا, اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں اور ان کے دام مہنگے ہو جائیں گے, بڑھ جائیں گے, مہنگائی بڑھ جائے گی. وَيُوَلِّي عَلَيْهَا أَشْرَارَهَا, اور اس قوم کے بدترین لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکمران بنا کر ان پر مسلط کرے گا. نیچے والے اوپر والوں کو لان تان کریں, گالم گلوچ کریں اور الزام تراشیاں کریں, مورد الزام ٹھہرائیں, اصل فیصلے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. قوم اگر اپنے اعمال کو سدھار لے, اپنے معاملات اللہ تعالیٰ سے سنوار لے, اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے اوپر اچھے حکمران مسلط کرتے ہیں جو ان کے ہمدرد اور خیر خواہ ہوتے ہیں اور ان کے لیے اچھے اچھے فیصلوں کا انتخاب کرتے ہیں. اور اگر برے حکمران آئے, ایک روایت میں آتا ہے کہ اعمالہم عمالہم, جیسے اعمال ہوں گے ویسے ان کے عمال ہوں گے. نیچے سے جیسے ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں ویسے ہی ہمارے لیے حکمرانوں کے فیصلے اوپر سے اترتے ہیں. تو انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. حضرت ابو بکر وراق رحمہ اللہ پائے کے ولی ہیں, حج کے سفر پر جا رہے تھے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمہ اللہ نے واقعہ تحریر فرمایا کہ دوران سفر ایک موقع پر فرمایا کہ بھائی میں تو واپس جا رہا ہوں, مجھ سے تو گناہ ہو گئے, 700 گناہوں کا مجھ سے ارتکاب ہوا, میں تو یہاں سے واپس چلا, آگے جانے کے قابل اور لائق نہیں, مجھے یہاں سے واپس پلٹا دو. لوگ حیران ہو گئے, ابو بکر وراق جیسے بڑے بزرگ انسان, ایک فاسق فاجر آدمی دن میں اور سفر میں 700 گناہ نہیں کر سکتا, ایک پاکیزہ مبارک شخصیت اور ہستی کہتے ہیں 700 گناہ کا صدور مجھ سے ہو گیا, مجھے یہاں سے واپس پلٹا دو, آگے منہ دکھانے کے قابل نہیں. معلومات جبکہ کہ کون سے ایسے گناہ ہو گئے, 700 گناہ کس طرح ہو گئے, پتہ چلا کہ نماز با جماعت چھوٹ گئی تھی. حضرت نے لکھا ہے, روایت میں آتا ہے کہ کسی کی نماز اگر با جماعت رہ گئی تو اتنا بڑا جرم ہے گویا کہ اس سے 700 گناہوں کا ارتکاب ہوا ہے. آج زندگیوں میں ہم جائزہ لیں, صبح سے شام تک نمازوں کی غفلت, جماعت کا چھوڑنا, اس کے علاوہ دیگر جو معصیات کا ارتکاب ہے, اللہ تعالیٰ سے دوری ہے, حلال حرام کی تمیزوں کو مٹھانا ہے, رشوت خوری ہے, سود خوری ہے, بددیانتی ہے, بے ایمانی ہے, اور سامنے والے کو جس طرح سے بھی انسان کاٹ سکتا ہے کاٹتا ہے, حلال حرام جائز ناجائز کی ساری تمیزیں مٹا کر جب انسان زندگی گزار رہا ہو تو کیا ایسی زندگی پر پھر انسان کے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, معاشرے کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے, اور بگاڑ کی مختلف شکلیں جو معاشرے کے اندر رائج اور عام ہیں. اللہ تعالیٰ کو ناراضگی کے جو سامان ہیں, طرح طرح کے سامان اپنائے ہوئے ہیں, بے حیائی ہے, بے شرمی ہے, عریانی اور فحاشی ہے, اور یہ جو سیلاب چلا ہے موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں، جس کے ذریعے سے عریانی اور فحاشی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ جس کے اندر حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں. جس لحاظ سے ہمارا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے، اس بگاڑ کے نتائج جو مرتب ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شامت اعمال ہے، جیسے ہمارے اعمال اوپر جا رہے ہیں ویسے ہماری طرف سے نتائج مرتب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بندے پر رحمتیں ہوتی ہیں تو عمل کے اوپر اس کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے. عمل کے اندر جب محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ سے رابطہ اچھا ہوگا، تو عمل کے اندر اس کو دوام اور استقامت نصیب ہوگی، استمرار نصیب ہوگا، اور اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد ثمرات مرتب ہوتے ہیں. اور جب بندہ اکھڑی اکھڑی عبادت کبھی کر لی کبھی چھوڑ دی، لیکن عام عمومی زندگی کے اندر اس کا زیادہ تر مرحلہ گناہوں کے اندر اور غفلتوں کے اندر گزر رہا ہو، تو پھر اس کی انفرادی، اجتماعی، گھریلو اور پھر قومی لحاظ سے جو زندگیاں ہیں ان کے اوپر جو فیصلے مرتب ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بھیانک ہوتے ہیں. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ملک جن بحرانوں کا سامنا کر رہا ہے، پر خطر حالات ہیں. ہمارے اکابرین تو فرما رہے ہیں کہ وہ وقت بھی خطرناک سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، ہزار بار نہ کرے کہ کہیں قحط سالی نہ آ جائے، کہیں ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے. جب بدحالی حد سے زیادہ بڑھتی ہے، خانہ جنگیاں شروع ہو جاتی ہیں، لوٹ مار کے بازار گرم ہوتے ہیں، اور پھر وہ افراتفری مچتی ہے کہ انسان الامان والحفیظ. تاریخ کے اندر ایسے حالات بھی گزرے ہیں کہ جہاں انسانوں نے انسانوں کو کاٹ کر کھایا ہے. اللہ ہمیشہ بدحالی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں مشکل حالات سے نکلنے کے جو معاملات ہیں ان کی طرف توجہ نصیب فرمائے. جب کبھی مشکل حالات آئیں، سخت ترین کٹھن حالات سے انسان گزرے، تو امت مسلمہ کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھایا کہ فوراً رجوع الی اللہ کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب مشکل حالات آ جائیں، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف نماز کے ذریعے سے رجوع کرو. فرض نمازوں کا اہتمام ہو، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت ہو، رجوع الی اللہ ہو، توبہ استغفار ہو. اپنی نجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں انسان معاملات کی صفائی کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے تین درجے تو ہیں ہی، کہ ماضی کے اندر جو کچھ ہوا سو ہوا، اس کے اوپر سچی پکی ندامت کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو، اور موجودہ وقت میں اس گناہ سے فوراً بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے دوری اختیار کرے، جو بھی گناہ انسان کی زندگی میں رچا بسا ہو، اور مستقبل کے اعتبار سے اس گناہ سے بچنے کا عزم مصمم ہو. تین شرائط ہیں توبہ کی. ماضی میں جو ہوا، اپنی سیاہ کاری پر سچی پکی ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہو، زبانی طور پر توبہ استغفار کرتا ہو، معافی کے کلمات زبان پر لاتا ہو، اور موجودہ وقت میں نقد سر دست فوراً اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لے، اور آئندہ اس کے نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ رکھے. اور ساتھ میں چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کہیں حقوق اللہ یا حقوق العباد تلف ہوئے ہوں، اس کا تدارک بھی کرے. اللہ کا کوئی حق ضائع ہوا، اللہ کے بندوں کا کوئی حق ضائع ہوا، تو جو حقوق ایسے ضائع ہوئے جن کی قضا موجود ہے، ان کے تدارک میں لگ جائے. نمازیں چھوٹی ہیں، روزے چھوٹے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی، حج فرض تھا نہیں کیا، دیگر معاملات ہیں، قربانی واجب تھی، سال ہا سال کی قربانیاں ہڑپ اور ہضم کرتے رہے، دیگر معاملات ہیں جو فرائض اور واجبات کے معاملات جن کی قضا و تدارک اور تلافی اللہ پاک نے رکھی ہے، اس میں اگر کوتاہی ہوئی تھی، اس غفلت کو دور کرنے کے لیے تدارک میں لگ گیا. اور نمبر دو، حقوق العباد اگر ضائع کیے، بندوں کے حق تلفیاں کی، حق مار گیا، اس کی پھر یا تو معافی حاصل کرے یا پھر اس کا تدارک کرے، اس حق کو ادا کرے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جا رہے تھے، اپنے اولاد کو نصیحت فرمائی، تو ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی، فرمایا کہ بچو، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو ایرا غیر نتو خیرہ سے مت لینا، ہمیشہ حدیث مبارک کو اس شخصیت سے لینا جو پر اعتماد ہو، جو اس کی اہل ہو، کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ معتبر اور مستند اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے ملی ہو. ہمیشہ حضور کی حدیث مستند اور معتبر افراد سے حاصل کرنا. ایرا غیر نتو خیرہ سے لوگ، کیا پتہ وہ جھوٹی حدیث حدیث کے نام پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہو. حدیث کو ہمیشہ معتبر اور مستند افراد سے حاصل کرنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقتاً جانشی ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. نمبر دو فرمایا کہ قرض سے بچنا، قرض لینے کی عادت مت ڈالنا. فرمایا کہ بھلے تمہیں ایک چوغے کے اندر زندگی بسر کرنی پڑ جائے کر لینا، لیکن بلا وجہ اس سے قرض لیا، اس سے قرض لیا، اس سے قرض لیا، اس طرح کے قرضوں کی وصولی کی عادت مت کرنا. بسا اوقات انسان بے شمار قرضے لے لیتا ہے اور بے شمار افراد کے حقوق اپنے ذمے لیا ہوا ہے. قرضہ ایک عارضی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان کسی سے مالی مدد لیتا ہے، وقتی طور پر، مہینہ، دو مہینہ، سال، دو سال کی حد تک ایک انسان قرضہ لیتا ہے، یہ اس کے ذمے دین ہے، واجب الادا ہے. اگر خدا نخواستہ ایسی حالت میں انسان چلا جائے تو کوئی جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تھا، اگر اس پر قرض ہوتا آپ پیچھے ہٹ جاتے، فرماتے کہ بھائی اس میں کوئی تم میں سے اس کا جنازہ پڑھا لے، اس مقروض کا جنازہ میں نہیں پڑھاتا. تو مقروض انسان گویا کہ اللہ کے نزدیک بھی اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے. فرمایا کہ شہید جب انتقال کرتا ہے تو اس کے انتقال کے ساتھ ہی اس کے تمام تر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پاک و صاف ہو جاتے ہیں، ہر چیز کا حساب بے باک ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے قرض کا حساب وہ پھر بھی باقی رہتا ہے. قرض کا حساب اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے، حالانکہ اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے سارے گناہ، ساری لغزشیں معاف ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ محبوب اور مقبول بن جاتا ہے. لیکن فرمایا قرض جو کہ حقوق العباد میں سے آتا ہے، بندوں کا حق ہے، قرض ہو، وراثت کسی کی ماری ہوئی ہو، زمین کسی کی دبائی ہوئی ہو، حق کسی کا مارا ہوا ہو، غبن، خیانت، امانت رکھی تھی، خیانت کر گیا، خرد برد کر گیا، جس نے رکھی تھی انتقال کر گیا، پیچھے اس کے وارثوں کو پتہ نہیں ہے اور یہ آرام سے سکھ اور چین کا سانس لے کر بیٹھا ہوا ہے، چلو جی جس کی امانت تھی وہ تو گیا اور اب یہ سارا سب کچھ کون مجھ سے حساب لینے والا ہے. بڑی بڑی حق تلفیاں ہوتی ہیں، جائیدادوں پر قبضے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے حقوق مارے جاتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک بالش زمین پر بھی کسی نے ناحق قبضہ کیا ہوگا تو قیامت کے دن ساتوں کی ساتوں زمینیں تحت السرا تک اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہاں سیمنٹ کی ایک بوری وہ کسی پر لاد دی جائے، ہم جیسا جو محنت اور مشقت کا عادی نہ ہو، مستری اور مزدور نہ ہو، مشقت والے کام کرنے کا عادی نہ ہو، ایک بوری ہم سے اٹھانا بھاری بن جائے گی، چاہے جائے کہ ساتوں زمینوں کے برابر وہ زمین کا حصہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے کہ اب اس کا بوجھ اٹھاؤ. تو حق تلفی بڑی خطرناک چیز ہے. تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی کہ بچوں تم کو جاتے جاتے تین نصیحتیں کرتا ہوں، دھیان رکھنا، یاد رکھنا، کبھی ان کو فراموش مت کرنا کہ حدیث صرف ان افراد سے حاصل کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، آپ کے نائبین ہیں، جو معتمد ہیں، معتبر ہیں، مستند ہیں. اور دوسری نصیحت فرمائی کہ قرضے کی عادت سے بچنا، اس سے قرضہ لیا، اس سے قرضہ لیا، قرضے لیتے لیتے لیتے، بالخصوص سودی قرضہ، یہ اپنے لیے جہنم کے انگارے اور جہنم کی آگ سمیٹنے کے مترادف ہیں. قرضوں کی ادائیگی کے لیے انسان کہتا ہے چلو یار قرضے ادا نہیں ہو رہے، سودی قرضہ لے کر قرضے ادا کر دوں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے انسان نے پیٹرول کے اوپر ماچس کی تلی چھڑک دی، یہ ایسی آگ ہے جو بجھنے کا نام نہیں لیتی. ابھی حالیہ دور میں، حالیہ زمانے میں ہمارے عزیزوں میں قریبی عزیز ہیں، بالکل پورا خاندان اجڑ گیا، قریبی عزیز ہیں، آنکھوں دیکھا حال ہے، کچھ قرضے ورضے تھے، شادی بیاہ کا معاملہ تھا، اس میں سودی قرضہ لے لیا، اس سودی قرضے کی ادائیگی میں معاملہ چڑھتا گیا، سود بڑھتا گیا، نوبت یہاں تک آئی، گھر گیا، اسکول گیا، فلاں گیا، دماغ گیا، یہ گیا، وہ گیا، اساسے سارے ختم، اب تتر بتر ہونا شروع ہوئے، والد کہیں، والدہ کہیں، بیٹا کہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، شہر در بدر، اور نوبت یہاں تک آئی کہ جس بچے کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا اس کو آنکھ کرنا پڑ گیا. اب لوگ تلاش میں ہیں کہ ہمارے قرض خواہ کدھر گئے، اس قدر حالات سنگین صرف سود کا قرضہ لینے کے نتیجے میں. ایک غلط قدم اٹھاتا رہا ہے شوق میں، منزل تمام عمر ہمیں ڈھونڈتی رہی. حلال ہو، پاکیزہ ہو، مختصر ہو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حرام جتنا تھوڑا بھی کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ حلال پر غالب آ جاتا ہے. بڑی آسان سی مثال ہے، پورا ڈرم ہے، کین ہے، بالٹی ہے، جگ ہے، زمزم کا بھرا ہوا ہے، خدا نخواستہ چند قطرے پیشاب کے کوئی بچہ اس میں ٹپکا دے، کسی بچے نے پیشاب کر دیا، سارا مبارک پاکیزہ زمزم ناپاک ہو گیا، ناقابل استعمال ہو گیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچنے کا حکم دیا کرتے تھے اور سمجھایا کرتے، فرمایا کہ حرام جتنا بھی تھوڑا کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ پاکیزہ اور مبارک اس پر غالب آ جاتا ہے، اس کے اندر نحوست اور بے برکتی آ جاتی ہے. اکثر و بیشتر لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ مجبوری حالات ہیں، فلاں ہیں، دھماک ہے، سودی قرضہ لے کر گھر خرید لیں، سودی قرضہ لے کر قرضہ ادا کر دیں، سودی قرضہ لے کر فلاں کام، دھماک کام، گاڑی لے لیں، گھر لے لیں، یہ گویا کہ اپنے لیے ایسی خطرناک تباہ کن اللہ تعالیٰ کی وہ جو جنگ کا اعلان ہے اس کو گویا کہ اپنے لیے منتخب کرنا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے کھلے لفظوں میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اس اعلان جنگ کے اندر پھر وہاں سے مار لگتی ہے جہاں سے انسان کا خیال اور گمان نہیں ہوتا. تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصیحت تو فرمائی کہ ہمیشہ حدیث مبارکہ مستند اور معتبر افراد اور اشخاص سے حاصل کرو. فرمایا کہ قرضے کی عادت سے بچو، اگرچہ تمہیں قرضہ نہ لینے کی شکل میں ایک چوغہ پہن کر ایک لباس پہن کر زندگی بسر کرنی پڑے کر لو، لیکن قرضوں سے بچو. قرضہ انسان وہاں لے جہاں چکا سکتا ہو، ادا کر سکتا ہو، اسباب ہوں، وسائل ہوں، آمدن کے ذرائع ہوں، پتہ ہے کہ اتنی آمدن ہے، اس میں اتنی میں اپنی استعمال میں رکھ کر اتنی قسطیں بنا بنا کر قرضہ اتار سکتا ہوں، تب تو انسان قرضہ لے. لیکن معلوم ہے کہ پہلے ہی میں اتنا مقروض ہوں کہ جو آمدن ہے وہ میری ساری کی ساری مجھ پر کھپ جاتی ہے، پھر انسان قرضہ لے کس بلبوتے پر؟ اپنے لیے بوجھ بڑھا رہا ہے، وبال بڑھا رہا ہے. اور نمبر تین نصیحت فرمائے، فرمایا کہ اشعار کے لکھنے میں مت لگ جانا، یہ اشعار کا لگاؤ تمہیں شاعر بنائے گا اور تم ایسے منہمک ہو جاؤ گے کہ تم آگے چل کر قرآن کریم سے دور ہو جاؤ گے. شعر و شاعری اور اشعار اور محفلیں اور مشاعرے، اس میں ایسے لگو گے، مگن ہو جاؤ گے. فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم قرآن کریم سے پھر دور ہو جاؤ. تلاوت کلام پاک، اس کے ورد رکھا کرو، پڑھا کرو، اس کے احکام پر عمل کیا کرو، تو قرآن کریم سے جڑنے والا، وابستہ رہنے والا. پچھلے مضامین جو ہمارے رمضان میں گزرے، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر جو کامل مکمل جو حروف آتے ہیں، ہر حرف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن کریم کے جو حروف ہیں موٹے موٹے 3,23,000، پھر اس کے اوپر 3-4 مختلف اقوال ہیں، لیکن 3,23,000 تو مسلم ہیں. تو ایک دفعہ انسان اگر قرآن کریم ختم کرتا ہے، روزانہ پارا، آدھا پارا، ایک پاؤ، صفحہ، دو صفحہ، اہتمام سے پڑھتا چلا جاتا ہے، تو ایک قرآن کریم ختم کرنے پر جس میں 3,23,000 جس کے حروف کی تعداد ہے، جب اس کو 10 سے ضرب دے دیتے ہیں تو 32,00,000 سے زیادہ انسان کی نیکیاں اس کے حصے میں آتی ہیں. تو نیکیاں سمیٹنے والا، برکتیں حاصل کرنے والا، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنے والا، گھر میں بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، زندگی بھی انسان کی بڑی پرسرور پرسکون ہوتی ہے، نیکیاں اس کے پاس جمع ہو رہی ہیں، ذخیرہ اس کے پاس بن رہا ہے. تو فرمایا کہ اشعار کے اندر اپنے آپ کو مگن مت کر لینا، ورنہ پھر ایسا ہوگا کہ تم قرآن کریم سے دور ہو جاؤ گے. تو اس لحاظ سے انسان توبہ کرتا ہے، ماضی کے اوپر سچی پکی توبہ ہو، ندامت کے اظہار کے ساتھ زبانی طور پر معافی تلافی ہو، اور موجودہ وقت کے اندر اپنے اس گناہ سے فوراً دستبردار ہو کر دوری اختیار کرے، مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم کرے. ہر انسان کی زندگی میں اپنے گناہوں کی نوعیت جدا گانا ہے. اور نمبر چار یہ کہ اگر وہ حق اللہ یا حق العباد کی حق تلفی ہے، اس کی ادائیگی میں لگ جائے. قضا نمازیں بسا اوقات ساری زندگی انسان نے بے نمازی میں گزاری ہے، اب اللہ پاک کی طرف سے اس کو اپنے گھر کا ساتھ مل گیا، نمازیں شروع کر دیں، لیکن احساس ندامت ہے کہ سال ہر سال تو میں نے بے نمازی کی حالت میں گزاری. زندگی کا حساب لگا لے، 20 سال، 40 سال، 60 سال، کتنا میں نے نمازوں کے بغیر گزارا. ان نمازوں کا حساب لگا کر جلد از جلد وہ اگر نمازوں کی قضا شروع کر لیتا ہے، روزانہ اگر 2-4 دن کی نمازیں بھی قضا پڑھ رہا ہے اور نوٹ کرتا جا رہا ہے. اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر اس دوران اس کی موت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے کہ بندہ قرضہ چکانے میں لگا ہوا تھا. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جو قرآن کریم کی آیتیں، سورتیں چھوٹی چھوٹی کر کر کے یاد کرنی شروع کی، اس نیت سے کہ پورا قرآن یاد کر جاؤں گا. چند آیتیں، چند سورتیں یاد کی تھیں کہ پیغام اجل آ گیا، ملک الموت آئے اور یہ لبیک اور صادق کہتا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. فرمایا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو حافظ قرآن بنا کر اٹھائیں گے. اس کی محنت اور اس کی لگن کو دیکھ کر، اس کا جوش اور شوق کو دیکھ کر کہ بندہ لگ چکا تھا حفظ کے جذبے سے، چند آیتیں یاد کی تھی، چند صورتیں یاد کی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے. برزخ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام فرمائیں گے، فرشتہ مقرر فرما دیں گے جو اس کو قرآن کریم یاد کراتا رہے گا، جب محشر کے میدان میں آئے گا حفاظ کی جماعت میں شمار ہوگا. تو اسی طرح وہ بندہ جو بندوں کے حق لیے ہوئے ہے، اللہ کے حق اپنے ذمے لیے ہوئے، روزے قضا ہیں، نمازیں قضا ہیں، دیگر معاملات قضا ہیں، ان کی تلافی میں لگ گیا تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن نیت یہ کہ ساری زندگی میں اس کی ادائیگی میں لگا رہوں گا. ترخانے والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے. ایسا نہیں کہ نیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ فطور والی ہو، دو نمبری ہو، کہ چلو دو چار نمازیں پڑھتے رہیں گے ٹرخا ٹرخا کے موت تک پہنچ ہی جائیں گے, اللہ میاں سمجھ جائیں گے کہ شاید یہ قضا میں لگا ہوا. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے, علیم بذات الصدور, صدق دل سے سچائی کے ساتھ ندامت کے ساتھ, یا اللہ غلطی ہوئی ہے, غفلت ہوئی ہے, زمانہ ایسا گزرا جس میں نمازیں مجھ سے چھوٹی ہیں, یا اللہ اب میں لگ گیا, جتنا زیادہ سے زیادہ مجھ سے ہو سکے گا ان فرائض کی تلافی و تدارک کروں گا, دیکھتے ہی دیکھتے زندگی اس کی مبارک بن جائے گی اور شامت اعمال سے نکل کھڑا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو نصیحتیں فرماتے تھے, قوم بڑی سرکش تھی, سرکشی ایسی کرتی تھی ایسی کرتی تھی, ہر چیز میں ضد بازی, اڑیل مزاج تھی, ہر چیز میں الٹ کر کے دکھاتی تھی. ایک موقع پر آپ نے بد دعا کی, ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم, یا اللہ ان کے مالوں کو رد و بدل کر کے اس کی شکل تبدیل کر دے, مسخ کر دے ان کے اموال, ان کے اوپر بدل کے رکھ دے. ربنا اطمس علی, ربنا اطمس علی, علی کیا ہے وہ, ربنا اطمس علی اموالہم, یا اللہ ان کے اموال کو مسخ کر دے, ان کے اموال کی شکل بدل دے. ایک پیغمبر کی بد دعا کا نتیجہ پھر یہ ظاہر ہوا کہ ان کے جتنے بھی مال و اسباب تھے, کھیتی باڑی تھی, پھل پھول تھے, ترکاریاں تھیں, اس کی شکل اللہ پاک نے ایسے تبدیل کی, دیکھنے میں وہ چیز وہی ہوتی تھی لیکن جب کھائیں تو جیسے یہ پتھر ہے, پتھر نا قابل استعمال. اس بدعا کا اثر, پیغمبر کا دل دکھانے کا اثر یہ ہوا, سب کچھ ہوتے ہوئے ان کی ترکاریاں, پھل اور ان کی جو پیداوار تھی, حتیٰ کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں قوم فرعون کے دور کا ایک تھیلا دریافت ہوا, اس میں اخروٹ, پستے اور بادام, یہ تمام تر چیزیں موجود تھیں اور ہر چیز پتھر کی. آج تو آرٹیفیشل دور ہے, ترقی کا دور ہے, کارخانوں میں, فیکٹریوں میں پتھروں کی چیزیں ہو بہو اسی شکل کی بنا لی جاتی ہیں. وہ سادہ دور تھا, وہ اللہ کے عذاب کے ذریعے سے تمام کی تمام چیزیں, مشائخ نے فرمایا کہ ہر چیز ان کے اوپر پتھر کی بنا دی گئی. تو سرکش قوم کے لیے اللہ پاک نے ایسے فیصلے بھی فرمایا کہ ان کو بندر و خنزیر بنایا اور ان کے اموال کو اللہ پاک نے پتھر کی شکل میں مسخ فرما دیا. تو نافرمان قوم اپنے لیے وبال ہے, اللہ کے وبال کو دعوت دے لیتی ہے, اور فرما بردار قوم ایسی ہوتی ہے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالے تو وہاں سے سونا دریافت ہوتا ہے. من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ, جو بھی صاحب ایمان بندہ ہو یا بندی ہو, جب وہ نیکی کرتا ہے یا کرتی ہے, فرمایا کہ شرط یہ کہ ایمان والا ہو, ہم اس کی زندگی بڑی پاکیزہ اور مبارک بنا دیتے ہیں, اس کے لیے سارے گزر بسر کے اسباب مہیا فرماتے ہیں, اور اگر اس کے برعکس ہو, ہمارے احکام سے روگردانی کرنے والا ہو, تو فرمایا کہ ہم اس کی زندگی کو جکڑ دیتے ہیں, ایسا تنگ کر دیتے ہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, اس کی زندگی کو ہم جکڑ دیتے ہیں, ایسے جکڑ دیتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان بدحالی کا شکار ہوتا ہے, پریشانی کا شکار ہوتا ہے, بے چینی, طرح طرح کی آزمائشوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے. تو وہ اللہ قادر مطلق ذات ہے کہ جس نے صحابہ اکرام, جنہوں نے مشکل حالات میں پتے بھی کھائے ہیں, سخت حالات سے گزرے, لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مجسم بن کر رہے, تو اللہ پاک نے دنیا کے خزانے ان پر کھولے ہیں. اور جس قوم نے سرکشی اور نافرمانی کی ہے, تو اللہ پاک نے قوموں کو بھی ہلاک کیا اور ان کے مال و متا کو بھی پتھر کا بنایا, مسخ کر دیا, شکلیں بگاڑ دی. اس سے سبق ملتا ہے انسانوں کو کہ اللہ کو راضی کر کے چلنے والا, گناہوں سے دوری اختیار کرنے والا, اور انفرادی اور اجتماعی زندگی میں رجوع اللہ کرنے والا, یہ قوم کامیاب ہو جاتی ہے. نہ غفلت, لاپرواہی اختیار کرنے والی قوم, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر بھی مذاق اڑانے والی قوم, وہ بدترین, سخت ترین عذاب علیم کا پھر وہ سامنا کرتی ہے. اللہ کے عذاب جب آ جائے, پھر اس سے نکلنے کا پھر کوئی ساز و سامان پیدا نہیں ہوتا. تو پچھلے مضمون میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاملات اور حالات آتے ہیں, اور بالخصوص یہ جو حدیث مبارک میں نے پیش کی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امت سے ناراض ہوتے ہیں تو بارشیں کم ہوتی ہیں, نہ ہونے کے برابر قحط سالی ہو جاتی ہے, غلہ اور اناج کم ہو جاتا ہے, اشیاء خرد و نوش کی قلت پڑ جاتی ہے, اور نمبر دو مہنگائی عروج پر جاتی ہے, نمبر تین قوم کے بدترین افراد ان کے حکمران بنا کر مسلط کر دیے جاتے ہیں. اب یہ فیصلہ یہ نہیں کرنا کہ یہ حکومت اچھی ہے کہ وہ حکومت اچھی ہے کہ وہ حکومت اچھی ہے, تو اللہ جانے. ہمارا کام یہ کہ ہمارے اعمال کے اوپر ہمارے حکام کا فیصلہ ہوتا ہے, ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کرنی ہے کہ ہم اگر سدھر جائیں اچھے حکمران اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے, اور اگر ہم بگڑ جائیں گے تو بگڑے ہوئے حکمرانوں کا اللہ پاک عذاب کی شکل میں ہم پر مسلط فرمائیں گے. اور پھر اس کے اندر رجوع اللہ کا فیصلہ. جمعے کے دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا, ہندوستان کے اوپر ایک زمانہ ایک وقت ایسا آیا جس کے اوپر حکومت کی طرف سے ایسے کچھ قوانین اور نظام رائج کیے گئے جو مسلمانوں کے خلاف تھے. مسلمان اس وقت سخت مشکل حالات سے گزر رہے تھے. اکابرین نے سر جوڑ کر فیصلہ کیا اور فرمایا کہ سارے کی ساری قوم لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کریں, اور بالخصوص تعداد کے اعتبار سے 500 مرتبہ روزانہ کا ورد رکھیں. اہتمام کیا, فرمایا کہ ہفتے بھر میں اللہ پاک نے اس عذاب کو ٹال دیا. پہلے وقتوں میں بھی ایسا ہوتا تھا, آج بھی جو درد دل رکھنے والے افراد ہیں, اشخاص ہیں, جماعتیں ہیں, وہ رجوع اللہ کا درس دیتی ہیں, رجوع اللہ رکھتی ہیں. لیکن پہلے وقتوں میں باقاعدہ ہوتا تھا, باضابطہ ہوتا تھا, آیت کریمہ کے ختم شروع ہوتے تھے. جب کبھی سخت حالات ہوتے تھے, مشکل معاملات آ گئے کسی بھی نوعیت سے, کسی بھی زاویے سے, تو گھروں کے اندر خواتین جمع ہو کر وہ جو چیاں کہلاتی ہیں, املی کی گھٹلیاں ہوں یا کھجور کی گھٹلیاں ہوں, یہ جو دانہ جات ہوتے ہیں, ان کو جمع کر کے لاکھ سوا لاکھ کی تعداد جمع کر کے پھر باقاعدہ باضابطہ اہتمام کے ساتھ باوضو ہو کر ندامت کے ساتھ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر اس کلیمے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کو آیت کریمہ کا نام دیا گیا, اس کا ورد ہوتا تھا. خواتین اور افراد, مرد حضرات مسجدوں میں اور طرح طرح کے معاملات کر کے وہ ذکر اللہ کرتے تھے. دیکھتے دیکھتے اللہ کی رحمت نازل ہوتی تھی, برکتیں ملتی تھیں, قوم کا آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. جس قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہے آپس میں دست و گریبان کر دیتے ہیں, ایک دوسرے ہی کی وہ ٹانگیں کھینچتے ہیں, دوسرے کے خلاف ہو جائیں باوجود یہ کہ امت کے افراد ہیں. یہ بھی وبال کی ایک شکل ہے, عذاب کی ایک شکل ہے کہ آپس ہی میں دست و گریباں ہو جائیں, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں, جان لیوا ہو جائیں. تو یہ بھی بدترین عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط کرنے کے بجائے دشمن کے دلوں سے ان کا روب اٹھا دیتے ہیں, اور خس و خاشاک کی طرح یہ دشمن کی نظروں میں بن جاتے ہیں, اور پھر آپس میں دشمنیاں ایسی ٹھن جاتی ہیں, کبھی سیاسی اعتبار سے, کبھی زمینی اعتبار سے, کبھی خاندانی اعتبار سے, کبھی دیگر مذہبی منافرت کے اعتبار سے, فرقہ واریت کے اعتبار سے, طرح طرح کوئی بھی چیز سبب بنتی ہے, اور ایک ہی ملک, ایک ہی قوم, ایک ہی قوم کے افراد, ایک ہی ملک کے باشندے آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے ہیں. ان تمام تر حالات میں رجوع اللہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی انفرادی زندگی کا جائزہ لے, کثرت سے استغفار کرے, معافی مانگے گناہوں سے, نادم ہو کر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے غیظ اور غضب اور مشکل حالات کو انسان ہلکا جان کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑے رکھے, تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ بدتر حالات کا اس کو سامنا کرنا پڑے. اور اگر وہ رجوع اللہ کرتا ہے, توبہ تائب ہوتا ہے, معافی مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر عاجزی انکساری سے التجائیں کرتا ہے, تو یہ انفرادی دعائیں بھی رنگ لاتی ہیں. بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ میں دیتا ہوں, جمعے کے بیان میں بھی میں عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر وقت تھے اپنی امت کے کچھ افراد کو لے کر قحط سالی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنگل اور بیابان میں نکلے تاکہ استسقاء کی نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیسے تشریف لائے, بتایا کہ یا اللہ قحط سالی ہے, خشک سالی ہے, بارشیں نہیں برس رہی, ہمارے غلے ختم ہیں, پیداوار کے سلسلے نہ ہونے کے برابر ہیں, لہٰذا ہم آئے ہیں تاکہ آپ سے استسقاء کی نماز کے ذریعے معافی مانگ کر آپ کو راضی کریں. فرمایا کہ آپ زحمت نہ فرمائیں, واپس تشریف لے جائیں, آپ سے پہلے ایک چیونٹی آ کر فریاد کر چکی ہے اور اس کی درخواست منظور ہو چکی ہے, اور اس چیونٹی کی فریاد پر ہم ابر کرم کو برسانے کے لیے بھیج رہے ہیں, ہماری رحمت کی بارش برسنے والی ہے, آپ مزید اپنے آپ کو نہ تھکائیں, آپ جائیں, رحمت کی بارش برسنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. رب ذوالجلال ایک چیونٹی کی فریاد پر رحمت کی بارش برسا دیتے ہیں. تو ہم تو انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, امت محمدیہ کے ایک فرد ہیں, گناہ گار ہیں, سیاہ کار ہیں. ہم بھی اگر ندامت کے ساتھ اللہ کے آگے دست سوال دراز کریں گے, نہ جانے کون سا بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے, کس بندے کی دعا سے کس قوم کا بیڑا پار ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ایسا رنگ لاتی تھیں, چھپ کے دعائیں کرتے تھے, خفیہ دعائیں کرتے تھے, آہو زاری کرتے تھے, گڑگڑاتے تھے. آپ کو اپنی امت کی ایسی فکر تھی, دنیا میں بھی رو رو کر راتوں کو گڑگڑا کر اپنی امت کے لیے خیر اور بھلائیاں مانگتے تھے, کامیابیاں مانگتے تھے. روز محشر بھی آپ اپنی امت کے لیے تڑپ جائیں گے, پھڑک جائیں گے, اور روئیں گے, گڑگڑائیں گے, فریاد کریں گے اپنی امت کے لیے, اللہ پاک سے نجات مانگیں گے. ایسی پیاری ہستی کا اللہ پاک نے ہمیں فرد بنایا ہے, تو اپنی حیثیت کو انسان گرا کر اللہ کے آگے جھکا کر گناہگار سمجھ کر ہم بھی اگر اپنی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے آگے دست سوال دراز کریں تو یقیناً ہماری حیثیت اس اللہ کی چیوٹی سے پھر بھی بڑھ کر ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، حضور کی دعائیں ہمارے سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں، رجوع اللہ کرنے والا کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ تہجد کا جو وقت ہے بہترین وقت ہے، اس میں دعاؤں کی قبولیت کا اعلان ہوتا ہے۔ کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی اپنی درخواست پیش کرنے والا کہ اس کی درخواست منظور کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اور ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کو معافی دے دوں۔ یہ کے بعد دیگر رات کے آخری پہر میں تقریباً ایک سوا ڈیڑھ بجے کے بعد سے صبح سحری کے وقت تک، یہ آخری پہر کہلاتا ہے، تہجد کا وقت کہلاتا ہے۔ اس وقت گویا کہ بندوں کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ ہے مانگنے والا، ان مبارک لمحات میں رجوع اللہ کرنے والا اپنے لیے بھی خیر جمع کر رہا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے بھی، اپنے اہل و عیال، اپنے محلے والے، شہر والے، وطن والے، امت مسلمہ کے لیے جھولی پھیلا کر رونے والے، گڑگڑانے والے، آہوزاری کرنے والے، یقیناً ان کی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی۔ اما یجیب المضطر اذا دعا، کہاں ہیں وہ تڑپ کر پھڑک کر مانگنے والے کہ جب وہ دعائیں مانگے تو ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ کون ہے جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ اس کی دعائیں جو بےتاب ہو کر، بے چین ہو کر، تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، بل بلا رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر روتے تھے اور آپ کے سینے کی گھڑ گھڑاہٹ ایسا معلوم ہوتا تھا جس طرح ہانڈی جوش مار رہی ہو۔ جب انسان گھٹ گھٹ کر روتا ہے تو ایک عجیب سی آواز انسان کے اندر سے آتی ہے، تو وہ آوازیں آتی تھی۔ اپنی امت کے لیے آپ درد رکھتے تھے، ہمیں بھی اپنے اندر اپنی ذات کا درد ہو، اپنے اہل و عیال کا درد ہو، ان کو ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ سمجھانے کا انداز ہو، نصیحت اور خیرخواہی ہو، اور ساتھ میں پھر انفرادی اور اجتماعی طور پر رجوع اللہ ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد ہو، چلتے پھرتے استغفار کی کثرت ہو۔ میں نے عرض کیا نا کہ استغفار کرنے والا اللہ پاک مشکلات سے نکلنے کے راستے فراہم فرماتے ہیں، اس کا غم ہلکا فرما دیتے ہیں، اس کے رزق وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا۔ ان چیزوں پر یقین کامل جب ہمارا ہو، بادشاہ وقت کا جو بیٹا ہے اور مالدار باپ کا جو بیٹا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بادشاہ میرا باپ ہے، بادشاہ کے ہوتے ہوئے مجھے کس چیز کا غم، کس چیز کی فکر۔ مالدار باپ کا بیٹا وہ کسی بھی مشکل حالات میں کسی کے اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کو پتا ہے میرا ابا مالدار ہے، ہر مشکل میری، ہر ضرورت، ہر خواہش میری فرمائش پوری کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، احکم الحاکمین، تمام تر خزانوں کا مالک وہی اللہ ہے۔ اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، الیس اللہ بکافی عبدہ، تو کیا پھر اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی ہے۔ پھر وہ میں توکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ بھروسہ اور یقین ایسا ہو جس طرح بچے کو اپنے باپ پر یقین ہوتا ہے کہ میرا باپ میری ہر فرمائش پوری کرے گا، شہزادے کو اپنے بادشاہ پر ناز ہوتا ہے کہ میرا بادشاہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز میری پوری کر کے دکھائے گا۔ ایک امتی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سچا اور والہانہ اور وفاداری والا تعلق ہونا چاہیے، رشتہ صاف شفاف ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کامل ہونا چاہیے کہ اس ذات کے ہوتے ہوئے میں لاوارث نہیں ہوں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ہزار بار پڑھ لینا، مشائخ نے، علماء اعظام نے فرمایا کہ ہزار بار اس کلیمے کو پڑھ کر دعائیں کرنے والا، یقین کے ساتھ دعا کرنے والا، اس کی دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارے لیے بہترین کارساز ہے۔ اس کا ورد رکھے انسان، وظیفے کے طور پر پڑھے، اور پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ دے، باوضو رہنے کی عادت ڈال لے، رزق میں وسعت ملتی ہے، صلہ رحمی کرے، زندگی دراز ہوتی ہے اور وسعت رزق نصیب ہوتی ہے۔ پرانا سبق پھر سے دہرا رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں اگر ہم اپنا لیں گے، پرسکون زندگی پائیں گے، خود کا بھی بیڑا پار ہوگا اور ساتھ میں قوم کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور مطلب پرستی نہ ہو، خود غرضی نہ ہو، اپنے ہی اپنی خالی دعائیں نہ ہوں۔ ایک شخص تھا جو دعائیں مانگ رہا تھا اور کہا کہ صرف میری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرمائے۔ فرمایا اللہ کی رحمت کو پابند مت کرو، تنگ مت کرو، اللہ وسیع الرحمت ہے، اللہ کی رحمت کو وسعت کے ساتھ مانگو۔ آپ نے جو درس دیا ہے، فرمایا کہ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، پوری امت کے لیے مانگا کرو، تمام تر مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات۔ فرمایا ایک روایت میں آتا ہے جو شخص روزانہ 25 مرتبہ، ایک میں آتا ہے 27 مرتبہ امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے، یہ دعائیں مانگنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين، یہ کلمہ اگر اس نے 27 مرتبہ روزانہ اپنا معمول بنا لیا، اے اللہ مؤمنین مومنات کی مغفرت فرما دے۔ 25 یا 27 مرتبہ مومنین کے لیے مغفرت مانگنے والا،
نقد انعام تو یہ ملتا ہے جتنی بھی تعداد ہے مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی ان کی تعداد کے بقدر اللہ پاک اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں, اور اس کثرت کے ساتھ مغفرت مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں. شاہی دربار میں بعض مصاحبین ایسے وزیر اور سفیر خاص ہوتے ہیں کہ جن کی بات کو بادشاہ رد نہیں کرتا. اللہ کی بارگاہ میں بھی بعض خاص بندے ایسے ہوتے ہیں کہ رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابر. اللہ کے کچھ مخصوص بندے ایسے ہیں, چہیتے اور لاڈلے بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ بندوں کے نظروں میں تو اتنے گرے ہوئے ہیں کہ کسی کے دروازے پر چلے جائیں دھتکار کر بھگا دیے جائیں. بکھرے بال والے میلے کلچلے حال والے کہ دروازے پر آ جائیں, لوگ گوارا نہ کریں, تیوریاں بنا دیں, چی بجبی ہو جائیں. مخلوق کے نظر میں تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں, لیکن اللہ کے نزدیک اتنے مبارک اور مقدس ہیں. لو اقسم علی اللہ, اگر کسی بات پر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا لیں, لابر, اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سچا کر کے دکھاتے ہیں, ان کی بات کو جھوٹا نہیں ہونے دیتے. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے معاملات کو صاف رکھے, گناہوں سے دور ہو جائے, صاف ستھری پاکیزہ مبارک زندگی گزارے, اور پھر خاص کر مغرب کے بعد یا پھر عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنے کا اہتمام رکھے. یہ وہ پیارے پیارے وظیفے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا. فرمایا کہ من قرأ الواقعۃ فی کل لیلہ, جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھنے کا اہتمام رکھے گا تو فرمایا کہ کبھی بھی اس کو ساری زندگی فقر و فاقہ کا سامنا نہیں ہوگا. پیسے سے, تنخواہ سے, مال و اسباب سے, کاروبار سے, بھاگ دوڑ سے, ساری چیزیں مقصود یہی ہوتا ہے کہ مال و اسباب مل جائے, کھانا پینا لباس پوشاک گھر بار سواری ہر چیز دستیاب ہو. تو جب مال و متاع دستیاب ہوگا, رزق کی فراوانی ہوگی, تو فرمایا کہ جو بھی سورۃ الواقعہ کا اہتمام رکھتا ہے ہر رات پڑھنے کا تو کبھی بھی اس کو فقر و فاقہ کا سامنا نہیں ہوگا. تو انسان اہتمام سے سورۃ کو اپنا ورد بنا لے, معمول بنا لے, وظیفہ بنا لے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ میں رمضان سے پہلے سنا چکا پچھلے سال والے بیانات کے دوران, کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی آخری لمحات چل رہے تھے اور دنیا سے واپسی کا سفر قریب تھا, تشریف لائے. فرمایا کہ کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہا تو فرمایا ضرورت نہیں ہے. کہا کہ کچھ آپ کی صاحبزادیوں کے لیے سامان وغیرہ, کچھ وظیفہ وغیرہ مقرر کر دوں کہ آپ کے جانے کے بعد بچیوں کے لیے گزر بسر کا سامان ہو جائے. فرمایا ضرورت نہیں ہے, بالکل مستغنی بے پرواہ. فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کے ان وظائف کی. فرمایا بھائی بچیاں ہیں نا, بچیاں ذات. فرمایا نہیں, میں نے اپنی بچیوں کو سورۃ الواقعہ سکھا رکھی ہے, ہر رات وہ اس کا معمول بناتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو بھی رات کے وقت میں سورۃ الواقعہ تلاوت کرتا ہے کبھی بھی اس کا فقر و فاقہ کا سامنا نہیں ہوگا. میری بچیوں کے لیے اللہ کی یہ سورۃ کافی ہے. اعتماد ہو, یقین ہو, ایسا ہو. ہم بھی اگر اعتماد اور یقین کے ساتھ ان معمولات کو اپنائیں گے تو یقیناً اپنی زندگی کو مبارک بنائیں گے. ہمارے عمرے کے سفر کے اندر جدہ سے جب ہم ابھی جا رہے تھے مکہ مکرمہ, تو ہم چھ ساتھی تو یہاں سے گئے تھے جہاز میں, یہیں سے ایئرپورٹ سے پتہ چلا ایک اور استاد محترم بنری ٹاؤن مولانا نور الرحمان صاحب, وہ بھی تھے, وہ اکیلے تھے, جہاز بھی ہمارا ایک ہی تھا. ہم لوگ ساتھ ساتھ گئے جدہ ایئرپورٹ پہ, اتر گئے وہاں سے پھر ہم آگے ایک ہی گاڑی میں آگے مکہ تک گئے. ان کا ہوٹل الگ تھا, ہمارا ہوٹل الگ تھا, لیکن گاڑی ہم نے ایک ساتھ کر لی, بڑی گاڑی. تو راستے میں وہ بڑی بڑی کام کی قیمتی قیمتی باتیں نصیحتیں فرما رہے تھے. انہیں میں ایک نصیحت یہ فرمائی, ایک واقعہ بتایا اپنے کسی بڑے بزرگ کے حوالے سے. فرمایا کہ حرم شریف لوگ آتے ہیں نا, اپنے اپنے برتن لاتے ہیں, کوئی پیالہ, کوئی کٹورا, کوئی جگ, کوئی گلاس, کوئی بالٹی, کوئی ڈرم, برتن سارے لاتے ہیں اور وہاں سے بھرتے ہیں, محنت ہوتی ہے. فرمایا کہ بعض لوگ صحیح سالم ثابت برتن لاتے ہیں, لیکن بعض لوگ وہ برتن لاتے ہیں جس میں سوراخ ہوتا ہے, چھید ہوتا ہے, جھیری ہوتی ہے, چٹخوا ہوتا ہے. برتن تو بھرا لیکن ساتھ میں اس میں سے وہ فیوز اور برکات جو جمع کیے وہ سارے کے سارے رس رہے ہیں, گر رہے ہیں. برتن بھر رہے ہیں لیکن ساتھ میں وہ وہاں کچھ غفلتیں کر رہے ہیں, کچھ کوتاہیاں کر رہے ہیں. فرمایا کہ وہاں اونچا مقام ہے, ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ہے, تو ایک گناہ بھی ایک لاکھ کے برابر ہے. وہاں کی غفلت, وہاں کا گناہ, وہاں کی کوئی بھی ایسی بدی, وہ بھی بڑا نقصان پہنچاتی ہے. مدینہ منورہ میں ہندوستان کے گئے ہوئے ایک حاجی نے, پرانے زمانے کی بات ہے, کہہ دیا تھا, ارے یار دہی خرید کر لائے, دہی جب کھائی کہا یہ دہی تو کھٹا ہے, ہمارے ہندوستان کا دہی تو بڑا میٹھا ہوتا ہے, یہاں کا دہی تو کھٹا ہے. بس یہ کہا تھا دن میں, رات کو ہی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. فرمایا دفع ہو جاؤ, نکل جاؤ ہمارے شہر مدینے سے, جہاں کا کھٹا دہی تمہیں پسند نہیں, جاؤ ہندوستان, اپنا میٹھا دہی چاٹو, ہمارے مدینے میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہارا دہی اچھا ہے نا, اپنے علاقے کے جا کے دہی چاٹو, ہمارے مدینے کا دہی تمہیں کھٹا لگتا ہے, نکل جاؤ ہمارے شہر سے. نکلنے کا حکم دیا. جاگے پریشان ہو کے گھبرائے تو جو بزرگ جن سے ان کی شناسائی تھی ان کے پاس پہنچے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کیا کروں. فرمایا فوراً مدینے کی حدود چھوڑ دو, بات کی باتیں تو بعد میں لیکن مدینے کی حدود سے نکل جاؤ, حضور کا حکم ہے نکلو, اگر نہیں نکلے نا قہر خداوندی آ جائے گا. پہلی فرصت میں مدینہ چھوڑو پھر بعد کی بات ہے کہ توبہ کس طرح سے ہوگی. عقل مند تھے, فوراً مدینے کے حدود سے باہر نکلے اور پھر انتظام کیا کہ کس طرح سے معافی حاصل کروں. حضور ناراض ہو گئے, نیکی بھی مانگی بڑی ہے بدی بھی مانگی بڑی ہے, ذرا سی بات زبان سے نکلی ہے بیت بھی کی دہی کھٹا ہے, یہاں کھٹی ہے یا کھٹا ہے, بہرحال برف ہوتی بھی ہے ہوتا بھی ہے تو دہی ہوتی بھی ہے ہوتا بھی ہے, کوئی اس کو مذکر استعمال کرتا ہے کوئی مونس استعمال کرتا ہے. تو قصہ مختصر یہ کہ پریشان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. پھر رابطے رکھے تو کسی نے بتایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور چہیتے چچا تھے, ان کے مزار پر جاؤ اور وہاں جا کے دعائیں کرو اور ان سے سفارش کراؤ کہ اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دی تو تمہارا کچھ کام بن سکے گا. چنانچہ پھر وہ احد کے وہ جو میدان ہے جہاں پر شہداء احد مدفون ہے وہاں گئے, روئے گڑگڑائے, اپنی بات حضرت حمزہ کے اس میں رکھی کہ میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے, بے شک مجھ سے غلطی ہوئی, معافی چاہتا ہوں. تب جا کر پھر وہاں سے معافی کا پروانہ جاری ہوا. تو فرمانے لگے کہ برتن لوگ لاتے ہیں اس میں سوراخ, کوئی باریک سی جھری ہے کوئی بڑا سوراخ کوئی بڑا سوراخ, تو فیض جمع کیا لیکن سارا بہا دیا اور خالی برتن واپس لے کر لوٹ کر آ گئے. جس طرح ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ جو حج پر گیا کلین شیو اور واپس بھی آیا کلین شیو, فرمایا کہ اس نے اپنا حج وہیں دفن کر دیا. جو اتنی بڑی محنت اتنا بڑا سرمایہ کرنے کے بعد اپنے چہرے پر سنت کا نور سجا کر نہیں لا سکا, فرمایا کہ اس حاجی نے حج کیا محنت کی بھاگ دوڑ کی اور شکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نہ بنا سکا, اس نے اپنا حج وہیں دفن کر دیا. بزرگان دین تو فرماتے تھے کہ اس شکل کو لے کر حضور کے دربار میں مت جاؤ, اس سے پہلے اپنے چہرے پر اس نور کو سجا لو کہ جب آپ کی شکل و شباہت آپ کی صورت ہی آپ کو پسند نہیں کس منہ سے وہاں جا کے سامنا کرو گے. سر محشر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا کیا دنیا میں تم کو میری شکل و صورت پسند نہیں تھی کہ تم نے میری جیسی شکل نہ بنائی, تو فرمایا کیا جواب دو گے. تو اس لحاظ سے انسان زندگی میں کام تو کرتا ہے نیکیاں کرتا ہے, لیکن نیکی کے ساتھ اگر برتن ایسا ہو جس میں سے سارا یہ معاملہ بہتا جا رہا ہے نکلتا جا رہا ہے تو پھر اس کی زندگی بیکار ہے, محنت ساری بیکار ہے, بھاگ دوڑ کر رہا ہے, سرمایہ یہیں ضائع کر رہا ہے. بعض دفعہ انسان بڑا کاروبار کرتا ہے بڑا مال و اسباب جمع کر رہا ہے لیکن فضول خرچ لٹاتا ہے آلتو فالتو لایانی کاموں میں, سب کچھ ہونے کے باوجود نہ اس کا اپنا ذاتی گھر ہے نہ اپنا ذاتی اسباب ہے نہ ذاتی چیزیں, سارا مال و متاع لٹا دیا, جب وقت آیا بڑھاپے کے اندر کھانے پینے کا اب سرمایہ کچھ نہیں ہے, اب لقمے کو ترس رہا ہے, کوئی مستقل بنیادوں پر اس نے کوئی اسباب جمع نہیں کیے تھے. تو ایسا انسان نادان اور ناسمجھ ہوتا ہے. تو کامیاب انسان وہ ہے جو اپنا ذخیرہ جمع کرتا ہے, دنیاوی لحاظ سے بھی اس کو بچا کے رکھتا ہے اور دنیاوی لحاظ کے علاوہ مادی اور مانوی لحاظ سے روحانی لحاظ سے بھی انسان جو جمع کر رہا ہے جو نیکیاں کر رہا ہے. تو گناہوں کی تمام تر یہ جھریاں یہ سوراخ یہ کونے کھانچے اس کو بھی انسان بند کرے کہ بد نظری نہ ہو, کانوں کا گناہ نہ ہو, زبان کا گناہ نہ ہو, تلفی نہ ہو, تشدد اور زبان میں تلفظ میں سختی اور شدت نہ ہو, لہجے کا رویے کا انداز انسان کا تلخ اور کڑوا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات کو اپنی زندگی کے آخری سال میں روانہ کیا تھا یمن کے لیے. تو حضرت بردہ بن ابی موسیٰ اشعری حضرت ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزاد ہیں, وہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ حضور نے ان دونوں حضرات کو نصیحتیں فرمائیں کہ ہمیشہ تم دونوں جب جاؤ یمن والوں کو ہمیشہ خوشخبریاں سنانا, بدخبری سے بچانا, ان کے لیے نیک خواہ بننا, ہمیشہ اچھائی مہربانی نرم گفتگو پیار محبت شفقت ہر چیز جو مثبت انداز کی ہے وہ ساری چیزیں تلقین فرمائیں. فرمایا کہ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے مواقع اور وہ راستے بتانا, ان کو متنفر نہ کرنا کہ وہ راہ فرار اختیار کریں, ہر طرح کا وہ پہلو آپ نے اپنانے کا, اور فرمایا کہ آپس میں پیار محبت سے اتفاق اور اتحاد سے رہنا, ان پر شفقت اور محبت کے برتاؤ کرنا, اپنا لب و لہجہ رویہ الفاظ یہ نرم رکھنا اور ہمیشہ ان کو خوشخبریاں سنانا, ان کو نفرت میں مت ڈالنا. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ کا چناؤ اور رویے کا استعمال, فرمایا کہ الفاظ کی بنسبت رویہ اور لب و لہجہ یہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. انسان کا لہجہ اور رویہ وہ اصل اثر انداز ہوتا ہے کہ اس میں مٹھاس ہو، اس میں لچک ہو، اس میں نرمی ہو، اس میں پیار ہو، شفقت اور محبت ہو. تو انسان اپنی زندگی کے جائزہ لے، زہریلا سانپ، بچھو، ناگ اور ناگن بن کر زندگی بسر کرے، ہمیشہ تلخ لہجہ ہو اور تیوریاں چڑھی ہوئی ہوں، بات میں جملے میں طنز ہی طنز ہو، تانے ہی تانے ہوں، اور اپنی بڑائی جتانے ہو، سامنے والے کو بالکل گرانا ہو اور کسی خاطر میں نہ لانا. یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کو بالکل بے برکت بنا دیتی ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ دو چیزیں، ایک ہے پھول، کہ پھول جہاں کہیں ہوگا اس کی شکل و صورت بھی خوبصورت ہوتی ہے، لوگ اس کو ہاتھوں میں لیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، سونگتے ہیں، اور کس قدر اس کا ایک پیار سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جہاں کہیں جاتا ہے خوشبو مہکاتا ہے. ایک کوئلہ، جب وہ گرم ہو انگارے کی طرح سے وہ جلاتا ہے، جھلساتا ہے، اور اگر ٹھنڈا ہو جائے کالک بکھیرتا ہے. تو انسان دو طرح کے ہیں، بعض وہ جو پھول صفت ہیں، نرم مزاج ہیں، خوبصورت اخلاق کے مالک ہیں، جہاں چلے جائیں ہر دل عزیز ہیں، محبوبیت ان میں بھری ہوئی لبریز ہیں، ہر ایک ان کو گلے سے لگاتا ہے اور دل و جان سے ان سے محبت کرتا ہے، اخلاق کے عمدہ اور اچھے ہونے کے اعتبار سے. میں شعر سنایا کرتا ہوں، ہماری والدہ ماجدہ سنایا کرتی تھیں، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. پھول صفت انسان سے ہر ایک محبت کرتا ہے. ابھی ہم لوگ سفر پر تھے نا، تو ہم چھ ساتھی تھے ماشاءاللہ، تو میں تھا اور میرے ساتھ مولانا ضیاء الحق صاحب جو جامعہ کے استاد ہیں، تو ہمارے بھی ماشاءاللہ محبت والے، ان کے بھی محبت والے، تو اکثر بیشتر مل جاتے تھے کہیں نہ کہیں، تو کبھی ہمارے چاہنے والے مل جاتے، کبھی ان کے چاہنے والے مل جاتے، تو سلام کلام علیک سلیک ہوتی، تو ہمارے ساتھی محبت میں چھیڑتے، کہتے یہ مولانا ضیاء الحق صاحب نے دوستوں کو پانچ پانچ ریال دے کے کھڑا کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے میں گزروں مجھ سے آ کے ملا کرو تاکہ پروٹوکول ملے. انسان جب محبوب ہوتا ہے تو جہاں کہیں ہو دیکھنے والا فوراً آ کر لپٹتا ہے، محبت سے چومتا ہے، پیار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ ارے ہماری محبوب شخصیت ہمیں مل گئی، حرمین شریفین میں مل گئی. محبت خود انسان کو کھینچتی ہے کشش میگنیٹ کی طرح. اور اگر انسان اس کے برعکس ہو، کوئلہ صفت ہو، کہ اگر وہ تیش میں ہو، غصے میں ہو، تو انگارے کی طرح جلائے گا، جلسائے گا، لوگ بھاگتے ہیں، چھپو بھائی چھپو، فلانا آ گیا، ادھر ادھر ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، اے اللہ جس شخص کو تو نے میرے امتیوں پر نگران بنایا، ذمہ دار بنایا، والی بنایا، گورنر یا حکمران بنایا، اور اس نے میرے امتیوں کے ساتھ سختی کی، یا اللہ تو بھی اس کے ساتھ سختی کرنا، بد دعا دیے. اور یہی معاملہ ہر اس ذمہ دار اور سرپرست کے لیے جس کو اپنے ماتحتوں پر کوئی نگرانی اور ذمہ داری ملی اور اس نے سختی اور شدت کا معاملہ کیا، فرمایا کہ اس کے ساتھ تو بھی سختی اور شدت کا معاملہ فرمانا. تو انسان اگر پھول صفت بن کر رہ رہا ہے، حضور کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں کہ یا اللہ جو نرمی کرے آپ بھی اس کے ساتھ نرمی فرمانا، جو سختی کرے آپ بھی اس کے ساتھ سختی فرمانا. تو ہر لیول کے اندر، ہر درجے کے اندر انسان کہیں نہ کہیں اس کو کچھ نہ کچھ بڑاپن ملتا ہے، اس کے ماتحت کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. تو اگر نرمی اختیار کرے گا، نرمی کی دعائیں اس کے حق میں ہیں، سختی اختیار کرے گا، سختی کی بد دعا اس کے حق میں ہیں. تو اس لحاظ سے انسان دو طرح کے، پھول صفت بن کر جینے والے بھی ہیں اور کوئلہ صفت بن کر رہنے والے بھی ہیں. غصے میں آ جائیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، تیش میں آ جائیں، ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، آگ کا انگارہ بن جاتے، اور اگر غصہ ٹھنڈا بھی ہو جائے کالک پھیلاتے پھرتے ہیں، اس کو کالا کیا، اس کو کالا کیا، اس کو سنائی، اس کو سنائی. تو ایسے ان دو افراد کے اندر اب انتخاب ہمیں کرنا ہے کہ ہم پھول صفت بن کر رہیں گے تو زیادہ پیارے ہیں اللہ اور اللہ کے مخلوق، اللہ کے رسول کے نزدیک، یا کوئلہ صفت بن کر جئیں تو اللہ اور اللہ کے مخلوق کے نزدیک ہم زیادہ اچھے ہیں. اچھے انداز سے جب ہم گناہوں سے بچیں، اپنی زبان کو محفوظ رکھیں اور پاکیزہ اور مبارک چیزیں ان کو اپنائیں، اچھے اخلاق سے ہم زندگی گزر بسر کریں، ان تمام تر معاملات کے اندر جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر ان چیزوں کو اپنائیں گے تو مبارک زندگی پائیں گے. اور یہ جو چیزیں میں نے عرض کی تھی کہ اعمال کا اپنا ایک اچھا اور مؤثر اثر ہوا کرتا ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو نصیحتیں فرمایا کرتے ہیں کہ چہرہ انسان کا کھلتا ہے، تراوٹ اور تازگی ہوتی ہے، دل کے اندر نور ہوتا ہے، بدن میں قوت ہوتی ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکوکار کی محبت اپنی مخلوق کے دل میں اتار دیتے ہیں. اور بدی کا نتیجہ اس کے برعکس ہے، چہرے پر نحوست ہوتی ہے، دل میں ظلمت ہوتی ہے، بدن میں کمزوری ہوتی ہے، اور انسان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے اور مخلوق کے دل میں اس کی نفرت اور کدورت اتار دی جاتی ہے. اعمال صالحہ کا انسان اہتمام رکھے، تلاوت کلام پاک کے ساتھ، ذکر و اذکار اور ساتھ ساتھ باوضو رہنے کی انسان کوشش کرے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کا ورد انسان اپنا معمول بنا لے، صبح فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان نہ ہو سکے، فرضوں کے بعد بھی انسان 100 مرتبہ پڑھ لے، رزق کی برکتیں اللہ پاک کی طرف سے نصیب ہوتی ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز حاجت، فرمایا کہ جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ سے کوئی کام پڑ جائے یا اللہ کے بندوں سے کوئی کام پڑ جائے، 2 رکعت نفل پڑھ کے وہ دعائے حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگے گا، ضرور بھی ضرور بامراد ہو جائے گا. اور نماز تہجد کا اگر اہتمام مل جائے اور اس وقت کی دعائیں مل جائیں تو یہ تو انسان بالکل سمجھ لے کہ جی تیری کامیاب اور بامراد ہے. کثرت استغفار کا اہتمام ہو، آیت کریمہ کا ورد ہو، اور اسی طریقے سے سورۃ الشورا کی آیت نمبر 19 میں نے بتائی تھی، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ نے حوالہ دیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کا، فرمایا کہ اس آیت کو سورۃ الشورا آیت نمبر 19، جو شخص بھی صبح فجر کے بعد 70 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت اور فراخی اور فراوانی عطا فرمائیں گے. فرمایا کہ بہت مجرب وظیفہ ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. یہ اوراد اور وظائف بہت تاثیر رکھتے ہیں. جو بندہ اپنی زندگی میں ان کو معمول بنا لیتا ہے اس کی زندگی بڑی مبارک ہو جاتی ہے. طرح طرح سے نوازشات کی بارشیں اپنی زندگی کے اندر وہ دیکھتا ہے، مشکلات سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، برکت ملتی ہے، رزق کے اندر وسعت اور فراخیاں ملتی ہیں، عافیت ملتی ہے، صحت ملتی ہے. اگر تھوڑا سا بھی اس کو رزق مل رہا ہے لیکن ساتھ میں عافیت ملی ہوئی ہے تو عافیت بڑی نعمت ہے کہ انسان بیمار نہیں ہو رہا، کوئی حادثہ نہیں ہو رہا خدا نخواستہ، کوئی ٹینشن کوئی آزمائش نہیں آ رہی، کوئی ادھر ادھر کے دھکے کھانے نہیں پڑ رہے، عافیت سے پرسکون زندگی اس کی گزر رہی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. جی تیری اس کی جنت ہے. بعض دفعہ تنخواہ تھوڑی ہے، گزر بسر کے اسباب تھوڑے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس کو تمام تر مشکلات سے بچایا ہوا ہے، آرام سے پرسکون زندگی اس کی بسر ہو جاتی ہے. میں پرانا قصہ سناتا ہوں. وہ تھال کے اندر چھولے لاتے تھے ایک بڑے صاحب ہمارے مدرسے میں بیچنے کے لیے، اور طلبہ بڑے مزے سے کیونکہ ذائقہ دار ہوتے تھے مزے سے لے لے کے کھاتے تھے، کاغذ کے اندر وہ ڈال ڈال کے دیتے تھے چورن وہ چاٹ مسالہ چھڑک کر، ہاتھوں ہاتھ تھال خالی ہو جاتا. تو کسی نے ان سے کہا کہ بابا جی ذرا زیادہ لایا کریں نا، آپ کے چھولے ختم ہو جاتے. کہا کہ بیٹا ایک دن کے لیے جتنا گزر بسر مجھے درکار ہوتا ہے وہ اس ایک تھال سے مجھے مل جاتا ہے، وہ جتنا مجھے ضرورت ہے اللہ پاک وہ رزق مجھے عطا فرما دیتے ہیں، اب میں ہائے ہائے حویث کر کے کیا کروں. ایسے اللہ والے بھی ہیں کہ جتنی ضرورت ہے اتنا بیچ دیا، باقی یکسو ہو کے اللہ اللہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پھر سو حویث انسان کو مار ڈالتی ہے. تو اس لحاظ سے انسان آیت کریمہ کا ورد ہو گیا اور یہ معمول بنا لے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، سورۃ الشورا آیت نمبر 19. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت مجرب وظیفہ ہے کہ صبح فجر کے بعد 70 مرتبہ پڑھ لینا رزق کے اندر وسعت اور فراخیوں کا گویا کے ذریعہ بن جاتا ہے. اسی طرح ہمارے بزرگ ہیں جو مدینہ منورہ میں، جن سے میں اکثر و بیشتر ان کے حوالے دیتا ہوں، اس دفعہ بھی ملاقات ہوئی تو میرے ساتھ وہی استاد بھی ساتھ تھے، تو اس دفعہ بھی دوبارہ انہوں نے اس وظیفے کو دہرایا. فرمایا کہ مشکل حالات میں اس وظیفے کو ضرور پڑھا کرو، مشکل سے مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے اور مشکل سے مشکل چیز بھی آسان ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مسائل کو حل فرما دیتے ہیں، کامیابیاں نصیب فرماتے ہیں. آسان سا وظیفہ ہے. فرمایا کہ درود شریف 11 دفعہ پڑھ لی جائے شروع میں اور 11 دفعہ آخر میں، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، اور بیچ میں فرمایا کہ 41 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے. لإيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جس میں رزق کے کھلانے کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا، خوف سے امن کا تذکرہ فرمایا. اور یہ قریش کے آمد و رفت کے جو قافلے چلتے تھے گرمی اور سردی میں شام اور یمن اس کی طرف، ان کا تذکرہ فرمایا، اپنا انعام ذکر فرمایا کہ میں ہی ہوں جو تم کو اس دق دق جنگل بیابان میں اتنا مال مال رکھے ہوئے ہوں. مکہ مکرمہ کی سرزمین تو سنگریز پہاڑ ہے، سنگریزوں پر مشتمل ہے، اور سنگلاخ پہاڑ ہے، پتھریلی زمین ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے. آج بھی وہاں سارا ترسیل کا نظام باہر سے آ رہا ہے، اشیاء خوردونوش ساری باہر سے آ رہی ہیں، پانی کے ٹینکر سب باہر سے آ رہے ہیں، اپنے اس سرزمین کے اوپر کوئی پیداوار خاص نہیں ہے. تو فرمایا کہ اللہ پاک نے اس سرزمین کے اندر ایسے رزق کی وسعتیں اور فراخیاں اور فراوانیاں فرما دی ہیں کہ وہاں ان کو مالا مال فرمایا. تو سورہ قریش میں اللہ پاک نے اپنے اس انعام کا تذکرہ فرمایا، لإيلاف قریش إيلاف رحلة الشتاء والصيف، گرمیاں اور سردیاں دو موسم آتے تھے، ایک موسم میں یہ شام کے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے، ایک موسم میں یمن آتے جاتے تھے موسم کی موافقت کے اعتبار سے. تو فرمایا کہ فلیعبدوا رب هذا البيت، یہ جو بیت اللہ ہے تمہیں چاہیے کہ اسی بیت اللہ کے رب کی پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم پر اتنے انعامات کی بارشیں کر رکھی ہیں. فلیعبدوا رب هذا البيت، الذي اطعمهم من جوع, جس نے بھوک اور پیاس کی حالت میں ان کو لبلب مالا مال کیا, نعمتوں کی بارشیں برسائی ہیں, کھلایا پلایا مالدار بنایا ہے. الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف, اور ان کو خوف سے امن دیا, پورے حرم کو سرزمین حرم کو امن بنا دیا, امن کا گہوارہ بنا دیا. تو اس سورت کا ورد رکھنے سے اللہ پاک کی برکتیں اور رحمتیں ملتی ہیں. فرمایا کہ اس کو 11 مرتبہ درود شریف شروع میں, 11 مرتبہ آخر میں, اور پھر سورہ قریش 41 مرتبہ انسان پڑھ لے, لیلہ فی قریش بسم اللہ کے ساتھ ہر دفعہ بسم اللہ پڑھے. جب 41 کی تعداد پوری ہو جائے پھر 41 مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو, یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے. عزیز علامہ کا نام ہے, اس کو بھی 41 مرتبہ پڑھنا ہے, یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو, اور آخر میں پھر 11 دفعہ درود شریف ہو جائے گی. اس وظیفے کو معمول بنا لینے والا اور اس کے بعد اپنی دعائیں اپنی التجائیں اپنی فریادیں اللہ کے آگے رکھنے والا, فرمایا کہ بہت جلد تمام مقاصد میں کامیابی نصیب ہوتی ہے. اس کو بھی انسان اپنا معمول بنا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے مشکل حالات کو آسان بنا دے, ہر قسم کی پریشانیوں سے مشکل حالات سے اللہ تعالی ہماری بھی ہمارے محمدوں کی حفاظت فرمائے, ملک کو اللہ پاک ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھے, اور ہر طرح کے شر و فساد سے دشمنان اسلام کی سازشوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے, اور ہر خیر و برکت سے مالا مال فرمائے. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, اگر کسی قوم کی اگر کسی بستی کی قوم اگر کوئی بستی والے کی قوم والے اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ تقوی اختیار کر لیں, پرہیزگار بن جائیں, گناہوں سے بچ جائیں, ہم آسمان سے ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں, برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں, رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں, اور اس قوم کے لیے فلاح اور کامیابی مقدر بن جاتی ہے. ہم تو امت مسلمہ ہیں, گئے گزرے حالات میں بھی جب روتے ہیں گڑگڑاتے ہیں اللہ پاک کا, رحمت کا معاملہ امت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے, تو رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے. اللہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی کہا اور سنا گیا ہے اس کے اوپر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو مقرر ہوئیں, کچھ چیزیں وہ جو نہیں آئیں. تو وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, نصیحت کی بات کو جو اپناتا ہے یقیناً اپنے ہی فائدہ کرتا ہے. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے لے, اور جن گناہوں کے اندر وہ ملوث ہے ان گناہوں سے توبہ کر لے, تو انشاءاللہ انفرادی طور پر بھی اللہ کے عذاب سے بچے گا. آج کل ہر گھر کے اندر پانی کے مسائل ہیں, پانی نہ ہو اور پھر ٹینکروں کے چکرات ہوں, پیسہ خرچ ہو, مہنگائی کا دور ہے, پھر بجلی کا جو بحران چل رہا ہے اس کے اندر الگ مشکلات ہیں. رات رات بتا رہے تھے کہ رات جب سوتے ہیں بجلی نہیں ہوتی, صبح جب اٹھتے ہیں بجلی نہیں ہوتی, رات کس ٹائم آگے کس ٹائم چلے گی کچھ پتہ نہیں چلتا. انسان ہے ظاہر, دن بھر کا تھکا ماندہ ہے, رات کو سونا بھی ہے تو رات بھی کالی ہوتی ہے, دن بھی گرمیوں میں گزر رہا ہے. تو یہ بدحالیاں جو آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری شامت اعمال ہیں. سیاستدان اپنی جگہ وہ ذمہ دار ہیں, کس طرح سے اس نظام کو سنبھالیں گے, کس طرح قابو کریں گے, وہ بات ان کی ذمہ داری, ان کے حوالے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں, متوجہ ہو جائیں اللہ کی طرف. تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود آپس میں ہم شیر و شکر رہیں. آج تو نوبت یہ آ گئی کہ ایک ہی گھر میں دو بھائی ہیں, ایک پارٹی کا دوسرا دوسری پارٹی, گھروں میں بحثیں چلتی ہیں اور آپس میں آپس سے باہر ہو جاتے ہیں, تیش میں آ جاتے ہیں, ایک فلانی پارٹی کا دوسرا فلانی پارٹی کا, یہ اپنے سیاستدانوں کے یہ اپنے سیاستدانوں کے گنگا رہا ہے اور آپس میں گھروں میں تفرقے پڑے ہوئے ہیں. ان تمام تر چیزوں میں اپنا ہی نقصان ہوتا ہے, اپنی توانائیاں صرف ہو رہی ہیں. اتنا ہی زور اللہ معاف کرے, اگر ہم ذکر اللہ پر لگا لیتے, اللہ کے آگے گڑگڑانے پر لگا لیتے, تو اسی گھر میں نحوستوں کے بجائے رحمتیں برس جاتی. لطیفہ ہے تو غیر مہذب, کوئی یونیورسٹی کے اندر گیا ہوا تھا اور واش روم کا تقاضا ہوا, وہاں چلا گیا تو واش روموں میں بے ڈھنگے لوگ بے حرکت وہ عبارات لکھ دیتے ہیں نا, تو سامنے دروازے پہ لکھا تھا دائیں طرف دیکھو, اس نے دیکھا دائیں طرف, لکھا تھا بائیں طرف دیکھو, اس نے بائیں طرف دیکھا, لکھا تھا پیچھے دیکھو, اس طرح سے مختلف وہ زاویے لکھے ہوئے تھے. ہوتے ہوتے جو آخری عبارت تک جب یہ پہنچا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر تم اتنا زور اپنی پڑھائی پر لگا لیتے تو آج یہاں کے بجائے کسی اور سیٹ پر بیٹھے ہوتے. تو وہ تو خیر ایک مزاحیہ انداز میں کسی نے کوئی چٹکارے لکھ دیا, لیکن حقیقت یہ کہ آج ہماری تمام تر توانائیاں ان فضول بحثوں میں ضائع ہو رہی ہیں. وہی وقت اگر ہم استغفار میں لگا لیتے, رجوع اللہ میں لگا لیتے, اپنی زبان کو کم از کم لگام دے لیتے, یہ پھر بھی غنیمت ہے. فضول تبصروں میں بحث و مباحثوں میں لگے ہوئے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس کا قصور اس کا قصور, یہ تمام تر معاملات بڑے ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. وہ حضرات جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے, کیا اچھا ہو رہا ہے کیا برا ہو رہا ہے, کون کیسا ہے کون کیسا ہے, یہ ہمارے اس کہنے سے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. دعائیں ضرور ہونی چاہیے ملک کی سالمیت کے لیے, فلاح اور کامیابی کے لیے اور ملک کے نقصانات سے بچاؤ کے لیے, اور یہ جو خطرناک ترین بحران چل رہے ہیں, بجلی کا بحران, مہنگائی کا بحران, اور یہ تمام تر خطرناک حالات جو خطرات آگے خدشات سامنے منڈلا رہے ہیں, اللہ پناہ میں رکھے کہ مزید بدحالی نہ آئے, اللہ کرے کہ ہمارے اوپر رحم و کرم کے فیصلے ہوں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے, بگڑتی ہوئی قوموں کو بچانا بھی اللہ کے ہاتھ میں, بچی ہوئی قوموں کو بگاڑنے بھی لمحوں میں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا والی وارث ہے, حامی و ناصر بنے اور ہماری حالت زار پر رحم و کرم فرمائے, مہربانی کے معاملات فرمائے, اور ہم سب کو رجوع نصیب فرمائے, اور من حیث القوم اللہ پاک ہم سب کو ایکا نصیب فرمائے, ایک و نیک بن کر جینا نصیب فرمائے, سیاسی بحران سے بھی اللہ پاک, خلفشاری سے بھی ہمیں نجات نصیب فرمائے, اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے, ملک کی سرحد کی حفاظت فرمائے, محافظوں کی حفاظت فرمائے, عوام کی حکام کی صحیح رہبری اور رہنمائی فرمائے, جو ہمارے لیے کامیابی کے راستے ہیں اللہ پاک ان پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسے پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. آج عصر کی نماز ہم نے باہر پڑھی, کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور بجلی کا تعطل چل رہا ہے, وقت بے وقت کسی بھی وقت لائٹ چلی جاتی ہے. سولر سسٹم ماشاءاللہ لگا ہوا ہے اوپر, لیکن وہ سسٹم ہمارا چونکہ وہ کیسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جتنی بجلی ہماری ضرورت ہوتی ہے بنتی ہے, جتنی ضرورت نہیں ہوتی وہ پھر کیسی والوں کو چلی جاتی ہے, رات کے وقت میں پھر وہ ہمارے پاس آتی ہے. تو سسٹم جو میٹر لگا وہ ایسا ہے, جب لائٹ جاتی ہے تو ہمارا سولر بھی آف ہو جاتا ہے. جمعے کے دن ایک معصوم بچہ مجھ سے پوچھنے لگا, جمعے کے دن بھی این ٹائم پر لائٹ چلی گئی, کہے مام صاحب آپ سولر کیوں نہیں چلاتے؟ تو اس بچے کا جواب بھی یہی ہے کہ اصل میں سولر اس کے ساتھ منسلک ہے, جب لائٹ جاتی ہے تو یہ آف ہو جاتا ہے, تاکہ یہ کنیکشن جو آگے کرنٹ پھینک رہا ہے تو آگے کہیں کہیں کام چل رہا ہو, کچھ ہو رہا ہو کہیں اور, تو پتہ چلا کہیں اور نقصان ہو جائے. تو یہ آٹومیٹک سسٹم ایسا ہے, جب لائٹ جائے گی تو وہ سولر کا سسٹم بھی آف ہو جاتا ہے, تو خود ہمیں بھی اپنی بجلی کی سپلائی رک جاتی ہے. ایک بات. دوسرا ہے ماشاء اللہ اللہ پاک نے جنریٹر دیا نیا زیرو میٹر, اور بہت اچھی بجلی پوری فراہم کرتا ہے. قسمت سے اس دن اس میں کوئی وہ پیٹرول کے سسٹم میں کوئی ایئر آ گئی تھی, جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہا تھا, تو جنریٹر بھی نہیں چل رہا تھا اور سولر بھی ظاہر ہے بند ہو جاتا ہے. تو ہم نے گرمی میں جمعے کی نماز ادا کی, اللہ کا شکر ہے پھر بعد میں وہ آئے, انہوں نے مکینک نے صحیح کیا اس کو. تو اس کے پیش نظر ہم نے سوچا کہ لائٹ بیچ میں چلی جائے, پھر وہ پورا گھنٹے بھر تک جنریٹر چلانا بھی آسان کام نہیں ہے, ڈیزل اس میں لگتا ہے ماشاء اللہ, ہزاروں روپے کا ڈیزل تیزی کے ساتھ پھونک جاتا ہے, 1000 KV کا پورا جنریٹر ہے بڑا. تو ہم نے سوچا کہ گرمی ہم عصر کی نماز باہر پڑھ لیا کریں گے, اور خواتین اپنی عصر کی نماز انفرادی طور پر اپنی پڑھ لیں, البتہ مغرب کی نماز کے وقت میں انشاءاللہ پھر نماز جماعت کے ساتھ اندر کر لیا کریں گے, تاکہ جماعت میں جو خواتین, چونکہ پھر آتے آتے تعداد زیادہ ہو جاتی ہے, اس وقت میں خواتین پھر ہمارے ساتھ اگر وہ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو پھر ہمارے ساتھ وہ شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہر نعمت کو برقرار رکھے اور نعمتوں کے زوال سے بچائے. ایک حدیث مبارک کی دعا ہے کہ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک, اے اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں نعمت کے زوال سے, و تحول عافیتک عافیت کے برباد ہونے سے, و فجاءت نقمتک اچانک آپ کی گرفت سے, وہ جمیع سخطک اور ہر قسم کی آپ کی ناراضگی سے ہم پناہ چاہتے ہیں. تو یہ دعا بھی انسان عربی میں آتی ہے, بہت اچھی بات ہے, نہ آتی ہے تو اردو میں انسان مانگ لے اللہ نعمت کے زوال سے بچانا, اللہ کرے کہ ہماری نعمتیں برقرار رہیں, پیٹرول کے جو مہنگائی کا طوفان چل رہا ہے اللہ کرے کہ یہ بھی قابو میں آ جائے, اور یہ جو معاملات چلے ہیں سارے تمام تر اللہ پاک ہم سب کو ہمدرد اور خیر خواہ اور ملک و ملت کے وفادار وفشیار حکمران عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہمارے اس وطن عزیز کو ایسی سلامتی عطا فرمائے کہ تا قیامت یہ آباد و شاداب رہے. اس کے تمام تر معاملات کو اللہ پاک اچھے انداز سے نمٹانے کی ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے, ہمدردی اور خیرخواہی نصیب فرمائے, اور اللہ پاک ہمارے تمام تر معاملات کو, مشکلات کو آسان بنائے, بحرانوں سے نجات عطا فرمائے, خوشحال بابرکت عافیت والی صحت والی اللہ پاک زندگی عطا فرمائے, ہر قسم کے خطرات سے خدشات سے اللہ پاک ہماری بھی ہمارے تمام ہم وطنوں کی حفاظت فرمائے. اے الہ العالمین آپ کا احسان عظیم ہے, فضل و کرم ہے کہ ایمان کی دولت عطا فرمائے, صحت عطا فرمائی, آزادی عطا فرمائی, امن و امان عطا فرمایا. اے الہ العالمین پیارا وطن عزیز عطا فرمایا, وطن عزیز یا اللہ سخت ترین حالات سے گزر رہا ہے, یا اللہ ہم پر رحم و کرم فرمائیے, مہربانی فرمائیے, آپس میں قوم کو یا اللہ ایک و نیک بنائیے, خلف اشاری سے نجات نصیب فرمائیے, ہم سب کو یا اللہ جو جو بھی ہمارے رزق کے اسباب ہیں یا اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائیے, وسعتیں عطا فرمائیے, فراخیاں عطا فرمائیے, یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے یا اللہ ہمارے وطن عزیز پر یا اللہ نعمتوں کی بارشیں برسائیے, تمام تر جو معاملات ہیں اس کو اچھے انداز سے نمٹانے کی توفیق عطا فرمائیے, ہر قسم کے بحران سے یا اللہ ہمیں خلاصی عطا فرمائیے, ہمارے وطن کو سلامتی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ہم وطنوں کو یا اللہ سلامتی عطا فرمائیے, ایک اور نیک بن کر جینا نصیب فرمائیے, مبارک لمحات میں دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے، اے الہ العالمین آپ کے منادی اذانیں دینے کے لیے تیار ہیں، ان مبارک لمحات میں ہماری زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر پاک و صاف فرما دیجئے، آئندہ زندگی پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، خواتین بھی ہیں حضرات بھی ہیں، اس میں آپ کے نیک بندے اور بندیاں بھی موجود ہیں، اے اللہ آپ کے چھپے ہوئے کسی بھی نیک بندے اور بندی کی برکت سے ہم سب کو بھی یا اللہ نیک بنا لیجئے، زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر پاک و صاف فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین ان مبارک لمحات میں ہم سچی اور کی توبہ کرتے ہیں، اے الہ العالمین ہماری زندگی بھر کے تمام قصور و خطائیں جو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جان کر کیے بھول کر کیے، کھلم کھلا کیے چھپ کر، جو ہمیں یاد ہیں بھول چکے، تمام صغیر اور کبیرہ گناہوں سے یا اللہ ہمیں معاف فرما کر پاک و صاف فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین ہم سب کو آئندہ بھی زندگی پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، مبارک زندگیاں نصیب فرمائیے، رزق حلال کی فراوانیاں عطا فرمائیے، صحت کی نعمت کو دوام اور استحکام عطا فرمائیے، ہر قسم کے خطرات سے خدشات سے اللہ ہماری بھی، ہمارے خاندانوں کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے شہریوں کی، ہمارے متنوں کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائیے۔ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھ کے عجب وقت پڑا ہے، اے الہ العالمین ہم بے یار و مددگار نہیں ہیں، آپ ہمارے والی وارث ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، آپ ہمارے بہترین کارساز ہیں، ہماری شامت اعمال کو معاف فرمائیے، ہمیں نیک صالح ہمدرد اور خیر خواہ محب الوطن یا اللہ اچھے حکمران عطا فرمائیے، جو حکمران ہمیں میسر ہیں ان کو صحیح رہنمائی عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین عوام کو بھی حکام کو بھی صحیح رہبری نصیب فرمائیے، ہر قسم کی اللہ خلفشاری سے یا اللہ نقصانات سے، اختلافات سے، اعتراضات سے ہمیں نجات عطا فرمائیے، امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم و کرم فرمائیے، بالخصوص یا اللہ یہ جو معاشی بحران چل رہا ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین مزید بدتر حالات سے ہماری حفاظت فرمائیے، قحط سالی سے ہماری حفاظت فرمائیے، سخت حالات سے ہمیں بچائیے، ہم کمزور ہیں یا اللہ کسی بھی امتحان میں پڑھنے کے قابل نہیں ہیں، ہر چھوٹے بڑے امتحان سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر چھوٹی بڑی مصیبت سے، آزمائش اور امتحان سے ہماری بھی، ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے۔ اے الہ العالمین آپ علیم اور خبیر ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، ہماری تمام تر مشکلات آپ کے سامنے ہیں، تمام مسائل آپ کے سامنے، ہماری مشکلات کو ختم فرمائیے، مسائل کو حل فرمائیے، اپنے اپنے ذاتی گھر عطا فرمائیے، ذاتی روزگار کے مواقع عطا فرمائیے، رزق حلال کی فراوانیاں عطا فرمائیے، وسعت اور فراخیوں کے ساتھ یا اللہ ہم سب کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے، صحت کی نعمت کو دوام اور استحکام عطا فرمائیے، ہم سب کو یا اللہ ذاتی سواریاں عطا فرمائیے، تمام ضروریات اور سہولیات کے ساتھ عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین بے اولادوں کو صاحب اولاد بنائیے، جو صاحب اولاد ہے ماں باپ کے لیے اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا کر آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، آپس میں شیر و شکر بن کر جینا نصیب فرمائیے، ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے، رونقوں سے آباد فرمائیے، عبادتوں کے مراکز بنائیے، ہم سب کے گھروں میں یا اللہ ہر قسم کی خلفشانیوں سے نجات عطا فرما کر ایک اور نیک بن کر جینا نصیب فرمائیے، ہمارے گھروں کو یا اللہ جنت کا نمونہ بنا دیجیے، یا اللہ ہم سب کو ہمیشہ یا اللہ اہل و عیال کی، بال بچے، کنبے گھرانے، خاندانوں کی خوشیاں دکھائیے، بڑوں کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھیے، تمام تر بدحالی میں مبتلا جتنے بھی بندے اور بندیاں ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے تمام بندے اور بندیوں کی یا اللہ نجات عطا فرمائیے، قرضوں کے بہت سے خلاصیاں عطا فرمائیے، ہم سب کو بھی یا اللہ جو بھی مقروض ہیں قرضوں کے بہت سے خلاصیاں عطا فرمائیے، بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، جن گھروں میں رشتوں کے سلسلے میں مشکلات ہیں جوڑ کے رشتے عطا فرما کر ماں باپ کو اپنی اولاد کی خوشیاں دکھائیے، ہم سب کو بھی یا اللہ رش بس کے اپنی اولادوں کی، خاندانوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے، صحت اور عافیت کے ساتھ، عفت و عافیت کے ساتھ یا اللہ دیر تک رزق حلال کی فراوانیوں کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین ہمارے تمام تر منصوبے جو چل رہے ہیں ان کو یا اللہ تکمیل تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچائیے، ہم سب کو یا اللہ خوشیوں بھری زندگیاں نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین وہی دعا ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ جس کا ہمیں حکم دیا گیا، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجميع سخطک، ہر قسم کے خطرات سے یا اللہ، ہر قسم کے آزمائش سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله۔ اے الہ العالمین آپ کے بہت سارے خوش نصیب بندے اور بندیاں حج کے لیے جا رہے ہیں، تمام تر حجاج کے لیے حج آسان فرمائیے، صحت اور عافیت کے ساتھ، تمام تر توانائیوں کے ساتھ یا اللہ پورا حج کا سفر نصیب فرمائیے، کامیابیوں کے ساتھ، سعادتوں کے ساتھ، عافیت کے ساتھ حج مبرور نصیب فرما کر، سعی مشکور نصیب فرما کر سب کو واپسی نصیب فرمائیے، جتنے بھی تڑپنے والے، پھڑکنے والے، جانے والے ہیں یا اللہ ہم سب کو بھی اللہ حرمین شریفین میں حج اور عمروں کی حاضریاں نصیب فرمائیے، زندگی بھر آنا جانا آسان بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین تمام تر معاملات جو ہمارے ہیں یا اللہ آپ علیم اور خبیر، ہمارے تمام معاملات کو یا اللہ آسان فرمائیے، ہم سب کی من کی مرادوں کو ہمارے ارمانوں سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے، یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنائیے۔ یا اللہ یہ جتنے بندے اور بندیاں آئے بیٹھے ہیں، اے الہ العالمین ان سب کا آنا قبول فرمائیے، منظور فرمائیے، ان سب کو یا اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائیے. ہمارے وہ متعلقین مریدین جو ہم سے تعلق رکھنے کے باوجود غفلت کا شکار ہیں ان سب کو بھی رجوع نصیب فرمائیے, قدردانی نصیب فرمائیے, شکر گزاری نصیب فرمائیے, وفاداری وفاشعاری نصیب فرمائیے. اور ہماری قدر کرنے والے, ہمارے تمام محسنین, محبین, متعلقین, ہمارے یا اللہ بیانات میں بیٹھنے والے مرد اور حضرات, ان سب کو, خواتین کو, سب کو یا اللہ بھر بھر کے دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائیے. دین اور دنیا کی ساری نعمتوں سے سرفراز فرمائیے. آنے والوں کے اللہ با مراد بنا کر, پاک و صاف بنا کر واپس اپنے گھروں میں پلٹائیے. سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجیے. اے الہ العالمین, ہماری محفلوں کو اسی طرح چار چاند لگائیے, مزید ترقیاں عطا فرمائیے, دوام اور استحکام عطا فرمائیے. خدمت دین میں اللہ ہم سب کو قبول و منظور فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله على النبي الامي الكريم, امين برحمتك يا ارحم الراحمين.